أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ويستفتونك في النساء، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس سلسلے میں حکم دے رہا ہے. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم بچیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے ہو. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم ان سے نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور بچوں کے بارے میں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اس بارے میں کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہو. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، اور جو کچھ خیر تم کرتے ہو اللہ رب العزت کو اس کی پوری خبر ہے، اللہ تعالی اسے جاننے والا ہے. حاضرین محترم، قرآن مقدس کے سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 127 ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عرب معاشرے کے بارے میں یا تو آپ نے خود پڑھا ہوگا یا بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ معاشرہ عورتوں کے سلسلے میں بڑا ظالم معاشرہ تھا اور بڑی ظالم سوسائٹی تھی، اور بارہا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ خود اپنی ہی بچی کو وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میرے گھر پر شادی کے لیے اس کے سلسلے میں بارات نہ آ جائے اور میں آگے چل کر مجھے داماد کے ناز نخرے نہ برداشت کرنے پڑے، وہ خود اپنی ہی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. حاضرین محترم، اس معاشرے میں جہاں خود اپنی ہی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہو، وہاں ایک یتیم بچی پر کہ جس کے ماں باپ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا ہو، جس کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ ان پر ظلم کی کیا کچھ انتہا ہوتی ہوگی۔ لیکن جب اسلام اس سرزمین پر آیا، اس نے عورتوں کے حقوق دیے، اس نے معصوم بچیوں کا باپ کے لیے جنت کا ذریعہ قرار دیا کہ یہ معصوم بچیاں تمہیں جنت میں لے جائیں گی، اسلام نے عورتوں کا حق متعین فرمایا، تو اب کچھ لوگ یہ سوال کرنے آئے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب پتا چلا کہ اسلام عورتوں کو اس قدر عزت دیتا ہے، تو انہوں نے اس سلسلے میں یتیم بچیوں کے بارے میں بھی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یہ سوال رکھا کہ یا رسول اللہ، ان یتیم بچیوں کا کیا حکم ہے؟ دراصل عرب معاشرے میں ہوتا یہ تھا کہ جو یتیم بچیاں جن کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو جاتا تھا، اگر وہ حسن و جمال والی بھی ہوتی اور باپ کی جانب سے اسے بہت کچھ مال بھی ملا ہوتا تھا، تو اس کے وارث خود اس سے شادی کی خواہش رکھتے تھے اگر وہ غیر محرم ہو تو خود اس سے شادی کر لیتے۔ مثلاً چچا زاد بھائی ہے، یہ بچی اسی کی ذمہ داری میں ہے، اور یہ حسن و جمال والی بھی ہے اور دولت والی بھی ہے، تو اب وہ خود ان سے شادی کی خواہش رکھتا کہ تاکہ انہیں اپنی نکاح میں لا کر وہ دولت اپنے ہی پاس باقی رہے۔ اور اگر اس معاشرے میں کوئی یتیم بچی دولت مند تو ہوتی لیکن وہ حسین نہ ہوتی، شکل و صورت کی سادہ ہوتی تھی، تو پھر نہ خود اس سے نکاح کرتے تھے نہ کسی اور سے اس کا نکاح کراتے کہ یہ بچی دوسرے کے گھر جا کر سکون سے رہے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر اس کا ہم دوسری جگہ نکاح کرا دیں گے تو پھر یہ دولت جو اس بچی کے حق کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے اور میں فی الوقت اس کا وکیل ہوں، یہ دولت انہیں واپس لوٹانی پڑے گی، تو دولت چلی نہ جائے اس خوف سے اس بچی کا نکاح بھی نہیں کراتے تھے۔ اور ایک تیسری قسم یہ بھی تھی کہ کچھ لوگ خود ان سے نکاح سے نفرت کرتے تھے۔ سامعین محترم، یہ تھا وہاں کا معاشرہ۔ اور اگر کوئی یتیم بچی خوبصورت ہوتی لیکن وہ دولت والی نہ ہوتی تو اس سے نکاح کر لیتے، لیکن وہ چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ اس کے باپ ہیں نہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، تو اس سے نکاح اس نیت سے کر لیتے کہ چلو نکاح میں لے آئیں گے، خوبصورت اور حسین ہے، کون اس کا حق ادا کرتا ہے، جو مرضی ہوگی ہم اس کے ساتھ کریں گے، کون اس کے بارے میں پوچھنے آئے گا، اس کا تو کوئی وارث ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ اس آیت کا پس منظر ہے کہ صحابہ کرام نے یتیم بچیوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کے ساتھ نکاح کا کیا مسئلہ ہے، اگر ان یتیم بچیوں کا وارث کوئی غیر محرم ہو، مثلا چچا کا بیٹا ہو، ماموں کا لڑکا ہو، اور وہ یتیم بچی اپنے چچا زاد بھائی یا ماموں زاد بھائی کی کفالت میں ہو، اور وہ یہ مناسب سمجھتا ہو کہ دوسری جگہ نکاح کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور وہ خود اسے اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے اور اس کا حق بھی ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ لوگ آپ سے یتیم بچیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں اس سلسلے میں حکم دے رہا ہے، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم بچیوں کے بارے میں پڑھی گئی کہ جنہیں تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے ہو، حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر لی لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور یہ خیال ہے تمہارا کہ اس کا کوئی وارث نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جتنا چاہے اس پر ظلم کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ وترغبون ان تنكحوهن، اور دوسری قسم یہ ہے کہ تم ان سے نکاح سے نفرت کرتے ہو، یعنی اگر وہ صاحب جمال نہیں ہے، خوبصورت اور حسین نہیں ہے، تو تم ان سے نکاح سے نفرت کرتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں، جو تمہیں اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جو یتیم بچے تمہاری کفالت میں ہوں ان کی صحیح پرورش کرو، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے ماں باپ نے ان کے حصے میں جو مال چھوڑا تھا وہ مال ان کے سپرد کر دو. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے معاملے میں انصاف سے کام لو. یاد رکھیں، کسی حرام مال کو اپنے استعمال میں لانا یہ تو صریح گناہ ہے ہی ہے، لیکن کسی یتیم بچے کے مال کو ہڑپ کر جانا، یاد رکھیں، یہ بڑا شدید گناہ ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بڑا جرم عظیم ہے کہ کسی یتیم کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے، یہ سوچ کر کے اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم خیر کا کام کرتے ہو، فإن اللہ کان بہ علیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے. سامعین محترم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 ہے، جس میں اسلام نے یتیم بچیوں کے ساتھ اور عام عورتوں کے ساتھ بھی بھلائی کا، ہمدردی کا، غمخاری کا حکم دیا ہے. یاد رکھیں، اسلام میں عورتوں کی بڑی عزت ہے، اور اسلام عورتوں کو اس قدر عزت دیتا ہے کہ اگر یہ عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو اسلام کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کرے اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دے، تو ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 2 ہی بیٹیاں ہوں تو؟ آپ نے فرمایا، اگر کسی کے پاس 2 ہی بیٹی ہو اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے، اچھی جگہ نیک گھر میں اس کی شادی کرائے، تو وہ بچیاں ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی. کسی ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 1 ہی بیٹی ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، پھر بھی یہی حکم ہے کہ وہ اسے جنت میں لے جائے گی، اگر اس کی صحیح پرورش کی اور اچھے نیک گھرانے میں اس کی شادی کی ہے. اگر یہ عورت بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو اسلام کا حکم ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر اتنا ہی بڑا، اتنا ہی درجہ اور اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا حق تمہاری بیوی کے اوپر ہے. اگر یہ بہن کے روپ میں ہے تو اسلام اسے بھائیوں کے لیے عزت قرار دیتا ہے. اگر یہ ماں بن جاتی ہے تو اسلام کا حکم ہے کہ جنت، الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. سامعین محترم، آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف عرب کا وہ معاشرہ جہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اسلام نے ان کے اندر بچیوں سے اتنی محبت پیدا کر دی کہ وہ اپنی بچی تو دور کی بات ہے، ایک یتیم بچی کے بارے میں سوال کرنے آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یتیم بچیوں کا کیا حکم ہے؟ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو کچھ تم بھلائی کا کام کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے.
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
أجل عورت من بعلها نشوزا او اعراضا، اپنے شوہر کی بددماغی یا اس کے اعراض کا خوف محسوس کرے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، اگر وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، والصلح خیر، اور سنو صلح بہتر ہے، وأحضرت الانفس الشح، اور طمع اور حرص لالچ ہر نفس میں شامل کی گئی ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم احسان کا معاملہ کرو اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ حاضرین محترم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مطہرہ مقدسہ میں بڑے ایک اہم مسئلے کی طرف ہماری توجہ کرائی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اپنا حق جو ان کے اوپر اسلامی طور پر عورت کے سلسلے میں نافذ ہے اسے پورا پورا ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شوہر اپنا حق ادا نہیں کرتا، وہ اپنی بیویوں کے حق سے چشم پوشی کرتا ہے، تو اسلام نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ شوہر سے سمجھانے کے باوجود بھی نہ مانے تو خلع کے ذریعے سے یا اسلامی عدالت کے ذریعے سے اس سے الگ ہو سکتی ہے، علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی غلطیوں کو برداشت کرے اور وہ چاہے کہ میری زندگی اسی شخص کے ساتھ گزرے، اور وہ چاہتی ہے کہ مجھے طلاق نہ دی جائے، تو فرمایا اَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا، کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ وہ کس طریقے سے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر عورت کو یہ خوف ہے کہ اس کا شوہر اس سے اعراض کر رہا ہے، اسے پسند نہیں کرتا، یا اس سے چشم پوشی سے کام لیتا ہے، تو اسلام نے اس کو اجازت تو دی ہے کہ وہ چاہے تو اس سے خلع کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لے، لیکن اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر میں علیحدگی اختیار کر لوں تو کہاں جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ آج معاشرے میں تو یہ عالم ہے کہ شادی سے پہلے بچی کے ساتھ باپ بھی محبت سے پیش آتا ہے، مائیں بھی پیار لٹاتی ہیں، بھائی بھی جب جاب سے اپنی کمپنی سے دکان سے آتا ہے بہن کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر کے آتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، اگر شوہر اور بیوی میں کسی وجہ سے اختلاف ہو کر علیحدگی ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے، تو وہی لڑکی جو اس گھر کی بڑی لاڈلی تھی اب جب طلاق شدہ ہو کر گھر آتی ہے تو اسی باپ کے تیور بدل جاتے ہیں، ماں کا لہجہ بدل جاتا ہے، اور بھائی بھی کہتا ہے کہ آ گئی طلاق لے کر، ہم اپنے بچوں کو سنبھالے یا تجھے سنبھالے۔ سامعین محترم، درمیان میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے اچھا صدقہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی اس بیٹی پر خرچ کرو جو کسی وجہ سے دوبارہ تمہارے پاس لوٹ آئی ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں مطلقہ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، تو اس آیت میں اسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اعراضی سے بھی خوف رکھتی ہے کہ میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا، مجھ سے دور دور رہتا ہے، تو اسے حق ہے کہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اگر میں علیحدہ ہو جاؤں گی، اگر میں ان سے طلاق یا خلع لے لیتی ہوں تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ تو اگر وہ اپنا کوئی حق چھوڑ کر اپنے شوہر سے صلح کر لے، وہ اپنے شوہر سے یہ کہے، دیکھیے آپ کے ذمے میرا نان نفقہ ہے، میرے کھانے پینے کی ساری ضروریات آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں رات میں میرے پاس بسر کرنا یہ آپ کا حق ہے، اور میرا آپ کے اوپر گویا یہ حق ہے، میرے جو حقوق اسلام نے آپ کے اوپر طے کیے ہیں میں ایک حق اپنا معاف کر دیتی ہوں، یعنی آپ مجھے طلاق نہ دیں، مجھ سے اتنا دور نہ ہوں، آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، تو آپ ایسا کریں کہ روزانہ میرے پاس رات گزارنا حق ہے، آپ سال میں مہینے میں دو مہینے میں ایک دفعہ میرے پاس آ جانا، بس میں اسی پر آپ سے خوش ہوں۔ اگر بیوی اپنا یہ حق معاف کر دے گی، یا وہ یہ کہے کہ روٹی کپڑا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگتی، آپ فقط مجھے اتنے چاول یا اتنا کچھ دے دینا، میں اسی میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، اور شوہر بھی یہ سن کر کے خوش ہو کر وہ صلح کر لیتا ہے، طلاق نہیں دیتا ہے، تو فرمایا والصلح خیر، یہ صلح بہتر ہے، بہت اچھا ہے، آج شوہر اتنے پر راضی ہو گیا ہے، والصلح خیر، صلح بہتر ہے، ہو سکتا اللہ رب العزت اس شوہر کے دل میں بات ڈال دے کہ میں اس کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہوں، پھر وہ اس کے قریب آ جائے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور لالچ تو ہر نفس میں شامل کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بیوی اپنے کسی حق سے دستبردار ہو جائے گی تو شوہر قریب آ جائے گا۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اللہ رب العزت نے یہاں شوہر سے خطاب کیا، فرمایا سنو شوہرو، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، وتتقو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا حق ادا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم اپنی بیویوں کے درمیان ہر طرح انصاف نہیں کر سکتے، ولو حرصتم، اگرچہ تم یہ چاہو بھی، فلا تمیلوا کل المیل فتدروها کالمعلقہ، لہذا ایسا نہ کرو کہ ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو، وان تصلحوا، اگر تم اصلاح کرو، وتتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت مطہرہ میں فرمایا کہ جس شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان مکمل ہر طرح ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے وہ ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا لن تستطيعوا، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیوی زیادہ خدمت گزار ہے تو ظاہری طور پر انسان اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اس کا دل پر تو کسی کو کنٹرول نہیں ہے، دل پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ فرمایا ظاہری اعتبار سے اگرچہ وہ انصاف کرتا ہے، اس بیوی کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اس کا بھی حق ادا کر رہا ہے، لیکن ان میں سے ایک بیوی زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ خدمت گزار ہے، تو اسے اس بیوی سے دلی اعتبار سے زیادہ محبت ہے، تو فرمایا کہ دل پر تو اس کا اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ معاف ہے، یہ معاف ہے اگر دونوں کا ظاہری حق پورا پورا ادا کرتا ہو۔ البتہ کوئی زیادہ خدمت گزار ہے تو اس کی طرف دل زیادہ مائل ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ دل پر تو کسی کو اختیار نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف اتنا مائل ہو جائے کہ اس بیوی کو مکمل طور پر لٹکتا ہوا چھوڑ دے، اس کی طرف دھیان بھی نہ دے، توجہ بھی نہ دے، بس ایک ہی کی طرف پڑا رہے، تو فرمایا یہ چیز بہت غلط ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ ہلکا سا قلبی میلان اگر ایک بیوی کی طرف زیادہ ہے، یہاں تک تو معافی ہے، لیکن ایک کی طرف پوری توجہ دے اور دوسرے کو مکمل طور پر بیچ میں لٹکتا ہوا چھوڑ دے کہ نہ اس کی طرف دھیان دیتا ہے نہ اسے الگ کرتا ہے کہ وہ کہیں اور شادی کر لے، فرمایا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ فلا تمیلوا کل المیل فتدروها کالمعلقہ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف پورے پورے مائل ہو کر دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرو، فإن اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت مطہرہ سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ اسلام ہمیں ایک سے زیادہ چار شادیوں تک کی اجازت دیتا ہے۔ وجہ اس کی اسی صورت کے شروع میں گزر چکی ہے، لیکن یہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اس وقت ہے جب ساری بیویوں کے حق وہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس بیوی کا بھی حق ادا کر سکتا ہو، اور حق میں کیا ہے، رہنے کے لیے الگ گھر ہو، یعنی ان کا حصہ الگ ہو، ایک ہی گھر میں ہو تو علیحدہ علیحدہ کمرے ہوں، تو ان کی رہائش کا انتظام، نان نفقے کا انتظام، اسی طریقے سے رات گزارنے میں انصاف کرنا کہ ایک رات ادھر تو دوسری رات دوسری بیوی کی طرف گزارنا، اگر کسی شخص کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ دونوں کا حق ادا کر سکتا ہے تو اسلام اسے ایک سے زیادہ چار تک کی شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات کوئی بیوہ عورت ہوتی ہے یا متعلقہ ہوتی ہے یا کسی علاقے میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہاں کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویوں کا حق ادا کر سکتا ہو تو کرنا چاہیے، اگر کوئی کرے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ رب العزت دونوں کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالی وسعت والا اور حکمت والا بھی ہے۔ عزیزان محترم، سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 130 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مطہرہ میں فرمایا کہ کسی وجہ سے شوہر اور بیوی میں طلاق کی نوبت آ جائے، مطلب یہ ہے کہ مراجعت کی پوری کوشش کی گئی ہے، آپس میں مصالحت کی پوری کوشش کی گئی، لیکن دونوں میں سالوں گزرنے کے بعد بھی شوہر اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر ساری کوششیں بیکار ہو جائے اور پھر بھی دونوں کا دل ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہو تو گھٹ گھٹ کے جینے کے بجائے اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ محبت کے ساتھ طلاق کے ذریعے علیحدہ ہو جائے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں الگ ہو گئے کوشش کے بعد، کوششیں کی، ایسا نہیں کہ بعد بعد میں طلاق دے دی، چائے میں ذرا سی انہیں شکر زیادہ محسوس ہوئی یا کم محسوس ہوئی، تا تو فوراً جو ہے طلاق دے دی. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یاد رکھیں طلاق ایک آخری اسٹیج ہے, بات بات میں نہیں. جہاں شریعت ہمیں طلاق کی اجازت دیتی ہے وہ آخری اسٹیج ہے کہ مصالحت کی, آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی, پوری کوشش کی. لیکن سالوں گزر گئے, ان کے درمیان باہمی محبت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے. اب آخری اسٹیج آتا ہے کہ یہ دونوں طلاق کے ذریعے سے جدا ہو جائیں. اگر ہو گئے تو اللہ کیا فرمائیں, کیا کریں گے؟ یغنی اللہ کل من سعتی. چونکہ یہ دونوں اسلامی طریقے کے مطابق جدا ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی وسعت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس شوہر کو اس سے بہتر بیوی مل جائے جو اس کو سمجھنے والی ہو, یا اس لڑکی بیوی کو کوئی دوسرا شخص مل جائے شوہر جو اسے زیادہ سمجھنے والا ہو پہلے کی بنسبت. یا اللہ رب العزت دونوں کو وسعت بھی عطا فرما دے دنیاوی اعتبار سے بھی. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا بھی ہے. کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا تو ہے, اس لیے اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں وسعت دے دے گا, انہیں پہلے سے زیادہ اچھی بیوی یا پہلے سے زیادہ اچھا شوہر انہیں عنایت فرما دے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور ہم نے تم سے پہلے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ, وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی یہ حکم دے رہا ہوں, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. یعنی تم سے پہلے جو یہود و نصارہ, جنہیں یہودیوں کو توریت اور نصارہ کو انجیل دی گئی, تو انہیں بھی ہم نے ان کتابوں میں یہی حکم دیا تھا کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا. اور اے مسلمانوں تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں, وَإِيَّاكُمْ, تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. جب بھی کوئی مرحلہ پیش آئے تو ہر وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا, مجھ سے ڈرتے رہنا. اور یقین جانے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے وہ خود بخود سارے گناہوں سے رک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو یہ خبر ہو کہ میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے. اگر کسی بندے کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے رب سے ہر وقت ڈرتا ہے, تو وہ گناہوں سے اور ہر قسم کی آلائشوں سے اپنے آپ کو الگ رکھے گا. وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بیوی کا حق دبا دوں اور خدائی گرفت میں آ جاؤں. تو ان اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یہ نصیحت مسلمانوں تمہیں بھی ہے اور یہ نصیحت یہود و نصارہ کو بھی تھی. وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم کفر کرو, وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم کفر کرو, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو بے شک جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, بے شک اللہ تعالی غنیًا, غنیًا بے نیاز ہے, حمیدہ اور قابل ستائش ہے.
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.
اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ, اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو مٹا دے, وَيَأْتِ بِآخَرِينَ, اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا, بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوگ نافرمانیاں اختیار کرو گے, میری حکم عدولی کرو گے اور میرے احکام کی اتباع نہیں کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ اِن یَشَأْ يُذْهِبْكُمْ, ہم اس پر قادر ہیں, اگر ہم چاہیں تو تم سب کو مٹا دیں, ختم کر دیں. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ, تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو لے آئیں جو میری اطاعت گزار ہو، جو میری فرما بردار ہو، جو میرے احکام کی بجا آوری میں اپنا سب کچھ قربان کرنا جانتی ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور سنو، اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں مٹا دے، اس پر قادر ہے تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، وہ اس پر قادر ہے، قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو وہ سنے کہ اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے۔ حضرین محترم، یہ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 134 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ اللہ سے دنیا ہی مانگتا ہو، اس کے ہاتھ جب بھی اٹھتے ہوں وہ یہی دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا فلاں کام بنا دے، معاشرے میں میری عزت کروا دے، اور میری بگڑی ہوئی یہ چیز بنا دے، مجھے اولاد دے دے، جب بھی وہ مانگتا ہے دنیا ہی کی رونقیں، دنیا ہی کی چاہتیں، دنیا کی شہرتیں اور دنیا ہی کی قدر و منزلت چونکہ اس کے دلوں کے اندر ہے، اس لیے وہ دنیا ہی مانگتا ہے، کبھی اللہ سے یہ نہیں مانگا، اے اللہ ایمان پر میرا خاتمہ ہو جائے، اے اللہ مجھے جنت میں جگہ دیجیو، اے مالک مجھے جہنم سے بچا لیجیو، تو گویا آخرت کی اس کے دل میں قدر نہیں ہے، اس لیے اس نے آخرت نہیں مانگی، اس نے ہمیشہ اللہ سے دنیا ہی مانگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نوتی ہی منہا، ہم دنیا میں سے کچھ اسے دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، جب بھی ہم ہاتھ اٹھا کر اپنی دنیا مانگے، وہیں اللہ رب العزت سے آخرت کا بھی سوال کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، دنیا تو عزیزان محترم ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، یہاں کا دکھ درد ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، لیکن آخرت کی لذتیں، وہاں کی فرحتیں یا وہاں کے عذابات، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور تمہارے سارے اعمال کو دیکھنے والا بھی ہے۔ آئیے آج کے اس درس کی آخری آیت، آیت نمبر 135 کو سماعت کرتے ہیں۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔
اے ایمان والو، عدل و انصاف پر جمنے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے ہو جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اب الوالدین والاقربین، یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولیٰ بہما، اگر وہ مالدار ہیں یا فقیر ہیں تو اللہ کو ان دونوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، سنو، خواہشات کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن نہ چھوڑ بیٹھنا، و ان تلووا، اگر تم کج بیانی کرو، او تعرضوا، یا چشم پوشی کرو، اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت مطہرہ میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ انصاف کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اور جب بھی گواہی دینی ہو تو سچی گواہی دیں۔ کلام مقدس میں انصاف پر جمے رہنا اور حق پر قائم رہنا، ہمیشہ انصاف کے دامن کو تھامے رہنا، کلام مقدس میں بارہا اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ تو انصاف پر قائم رہنا کلام مقدس نے اس پر بڑا زور دیا ہے. یاد رکھیں دنیا گناہ کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ اس دنیا کا فنا ہی فنا ہے. اللہ رب العزت کی نگاہ میں کوئی بھی حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. جہاں ظالموں نے سر ابھارا ہے, انصاف کے دامن کو چھوڑا ہے, جہاں عدل و انصاف میٹا ہے, تو اللہ رب العزت نے اسے اس حکومت کو اور اس قوم کو بھی مٹا دیا ہے. اس لیے ہمیشہ انصاف پر قائم رہنا ہے. آگے فرمایا شہداء للہ, جب کبھی تمہیں گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کے لیے سچی گواہی دینا, سچی گواہی دینا. ہاں آج عدالتوں کے باہر ٹکے ٹکے میں گواہ بکتے ہیں, چند پیسوں میں وہ گواہی کے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسے نہ ظالم کی خبر ہے کہ کون ظالم ہے, نہ یہ مجرم کو جانتا ہے کہ اس معاملے میں مجرم کون ہے, نہ یہ مظلوم کو جانتا ہے کہ اس معاملے میں مظلوم کون ہے. نہ وہ جائے واردات پر جہاں یہ ہنگامہ پیش آیا وہاں بھی نہیں تھا, لیکن چند پیسوں کے خاطر وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یاد رکھیں یہ جھوٹی گواہی دینا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے. فرمایا شہداء للہ, اللہ کے لیے ہمیشہ سچی گواہی دو. ولو علی انفسکم, اگرچہ تمہارے خلاف ہی تمہیں خود گواہی کیوں نہ دینی پڑے. یعنی کسی معاملے میں خود تم غلطی پر ہو اور تم سے پوچھا جائے تو اپنی غلطی ایکسیپٹ کرو اور مان لو کہ یہاں میری غلطی ہے. اب الوالدین, یا تمہیں تمہارے والدین کے خلاف گواہی کیوں نہ دینی پڑے, یا رشتہ دار کے خلاف گواہی کیوں نہ دینی پڑے, لیکن سچی گواہی دو, سچ کا دامن تھامو. ان یکن غنیاً او فقیراً, کسی مالدار کی دولت سے مرعوب ہو کر اس کے حق میں گواہی نہ دے دینا اگر وہ ظالم ہے. او فقیراً, یا کسی غریب کی غربت اس کے فقر پہ ترس کھا کر اس کے حق میں گواہی نہ دے دینا اگر وہ ظالم ہے. فاللہ اولا بہما, کیونکہ اللہ رب العزت کو ان دونوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. تم حق گواہی دو, خواہ وہ مالدار کے حق میں ہو خواہ غریب کے حق میں ہو. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا, خواہشات کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن نہ چھوڑ دینا. و ان تلووا, اگر تم کج بیانی کرو گے, او تعرضوا, یا چشم پوشی کرو گے. ہاں آج کل ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی واقعہ پیش آیا, ہم فوراً وہاں سے بھاگتے ہیں کہ کہیں پولیس آ کر ہم سے گواہی نہ مانگ لے, حالانکہ وہاں ضرورت تھی. ہم اس مظلوم کے حق میں گواہی دے کر ظالم سے اس کا حق دلوا سکتے تھے, لیکن یہ سوچ کر کہ کون کورٹ کے چکر لگائے, کون بار بار جو ہے ان کے شکنجے میں آئے, اس لیے او تعرضوا, ہم اعراض کر لیتے ہیں, اپنا دامن بچا لیتے ہیں. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اگر جہاں گواہی کی ضرورت تھی, جہاں تمہاری گواہی کے بدولت ایک مظلوم کا حق دلوایا جا سکتا تھا, تم نے اعراض کر لیا یا الٹی سیدھی باتیں بنا کے نکل گئے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. حاضرین محترم, سورہ نساء کی آج کے درس میں جو آیت نمبر 127 سے 135 تک کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی گئی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان آیتوں میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے, بیویوں کے حقوق کے ادا کرنے کا, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کا, اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچی گواہی دینے والا بنائے, عدل و انصاف کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.